أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال السابعة إنه تعالى متكلم بالإجماع والمراد مراد کے پاس کوئی لفظ نہیں آپ کے پاس بل ہے ہاں والمراد بالكلام الحروف والأصوات المسموعة المنتظمة ومعنى أنه تعالى متكلم إنه يوجد الكلام في جسم من الأجسام وتفسير الأشاعرة غير معقول. بعض ہماری صفات ثبوتیاں میں چل رہی تھی، تقریباً 6 صفات ہم نے الحمدللہ تمام کر لی ہیں، آج 7ویں صفت کے بارے میں ہے. اور عرض کیا تھا آپ کو کہ صفات کی مختلف اقسام ہیں. پرانی کتابوں میں منظم طور پر صفات کی بحث موجود نہیں ہے، ہے ساری ابحاث موجود ہے وہاں پر، لیکن ایک نظم منطقی کے ساتھ بحثیں موجود نہیں ہیں. مثلا صفات کی پہلی قسم یہ ہے کہ صفات یا صفات ذات ہیں یا صفات فعل ہیں. پھر صفات ذات کی اقسام آتی ہیں، پھر صفات فعل کی اقسام آتی ہیں. ہونا یہ چاہیے جب بھی علم کلام کی بات ہو، آپ کتاب لکھیں، مقالہ لکھیں، تو اس میں اس طریقے سے جو نظم منطقی ہے صفات کی بات میں، اس کو مد نظر رکھیں. اب مثلا ہم یہ جو صفت پڑھنے جا رہے ہیں، 7ویں صفت جو کہ متکلم ہونا ہے، اس کے بارے میں مکتب تشیع کا جو نظریہ ہے وہ یہ کہ یہ صفت صفت فعل ہے، صفت ذات نہیں ہے. خوب، اگر کوئی انسان باب ہادی اشر پڑھ رہا ہو اور ان باتوں کی طرف توجہ نہ ہو، تو یہ ایک ردیف کے اندر اتنی صفات کا ذکر ہونا اس بات کا وہم انسان میں ڈالتا ہے کہ یہ تمام صفات ایک ہی مرتبے والی ہیں. جس طریقے سے علم کی مرتبہ ہے صفت کے صفات کے اندر، متکلم ہونے کا بھی وہی مقام ہے، حالانکہ فرق ہے. علم صفت ذات ہے، صفت ذات کا یہ صفت ذات کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ عین ذات ہوتی ہے اور قدیم ہوتی ہے، اور صفات فعل زائد بر ذات ہوتے ہیں اور حادث ہوتے ہیں. لہذا آپ اگر یہ نظم منطقی کیسے ہے معاصرین کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ مطالب مل جائیں گے. پرانی کتابوں میں اس طرح کی تنظیم جو ہے وہ کم ملتی ہے، لیکن بعد میں پھر آہستہ آہستہ یہ بحثیں منظم ہونا شروع ہوئیں. اور پھر اس طریقے سے مثلا آپ الہیات آغا سبحانی کو اگر اٹھا کر دیکھیں، اس میں اس قسم کی ترتیب موجود ہے. اور اس کے علاوہ آغا مصباح کی کتاب جو ہے، اور اس کے علاوہ بھی دوسری کتابیں جو لکھی جا چکی ہیں. خوب، یہ ایک نقطہ تھا جو آپ کی خدمت میں عرض کی. بات یہاں پر ہماری یہ ہے کہ خداوند متعال متکلم ہے، اس بات میں تو کسی بھی فرقے کا اختلاف نہیں ہے، حتیٰ کسی بھی دین کا اختلاف نہیں ہے. مسیحیت، یہودیت، اسلام اور جتنے بھی ہیں، وہ خدا کو متکلم مانتے ہیں. اختلاف ہے تفسیر کے اندر، جس طرح کے باقی صفات میں بھی ایسے چلا آ رہا تھا. ارادہ کی نفی کوئی نہیں کرتا، علم کی نفی کوئی نہیں کرتا، قدرت کی نفی کوئی نہیں کرتا، لیکن اختلاف کہاں چلا آ رہا تھا؟ تفسیر میں. ہر صفت میں تفسیر کے اندر اختلاف تھا، یہاں بھی ایسے ہی ہے. متکلم ہونے سے مراد کیا ہے؟ خوب، اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. جناب فاضل مقدار نے انتہائی خوبصورتی سے اس بحث کو 4 مرحلوں میں تقسیم کیا ہے. واقعاً خوبصورت ترتیب ہے. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم پہلے یہ دیکھیں کہ صفت کلام خدا کے لیے جو ثابت ہوتی ہے اس کی دلیل عقل ہے یا نقل ہے. یہاں اختلاف موجود ہے. اشاعرہ قائل ہیں کہ صفت کلام کو ثابت کرنے کے لیے دلیل عقلی موجود ہے، لیکن معتزلہ قائل ہیں کہ ہمارے پاس صفت کلام کو ثابت کرنے کے لیے فقط دلیل نقلی ہے، دلیل عقلی ہمارے پاس نہیں ہے، دلیل عقل کے ذریعے ہم اس کو ثابت نہیں کر سکتے. اور جناب فاضل مقداد اسی قول کو اختیار کرتے ہیں، معتزلہ والے کو، کہ دلیل عقلی کے ذریعے ہم کلام کی صفت کو ثابت نہیں کر سکتے، ہمارے پاس نہیں ہے دلیل عقلی، معتزلہ کا نظریہ. دوسرا مرحلہ کے جو ہم نے بات کرنی ہے وہ یہ کہ حقیقت کلام کیا ہے، خداوند متعال کے مورد میں حقیقت کلام کیا ہے، ماہیت کیا ہے کلام کی. اس میں بھی اختلاف ہے، مختلف اقوال ہیں. تیسرا مرحلہ جو آئے گا اس کلام کی بحث میں وہ یہ ہے کہ صفت کلام، متکلم ہونا، یہ خدا کی ذات کے ساتھ قائم ہے تاکہ قدیم ہو، یا ذات سے ہٹ کر کسی چیز کے ساتھ قائم ہے تاکہ حادث ہو. اختلاف ہے. اور چوتھا مرحلہ یہی ہے کہ آیا صفت کلام، متکلم ہونا، یہ قدیم ہے یا حادث. وہ کہ تیسری صفت کے اوپر ہی متفرع ہے، آپ کا جو مبنا ہوگا اسی کے مطابق آپ کہیں گے کہ یہ حادث ہے یا قدیم. یہ چار مرحلے ہم نے اس بحث کے اندر طے کرنے ہیں. پہلا مرحلہ کہ ہمارے پاس دلیل عقلی نہیں ہے. اب یہ تفصیلی کتابوں میں جا کر آپ پڑھیں گے، اشاعرہ نے کوشش کی ہے کلام کی صفت کو خدا کے لیے ثابت کرنے کے لیے دلیل عقلی لانے کی، دلیل عقلی کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ تمام ادلہ مخدوش ہیں، باطل ہیں، درست نہیں ہیں. صحیح نظریہ جو صاحب کتاب نے یہاں ذکر کیا وہ یہ کہ اس کے اوپر ہمارے پاس فقط نقل موجود ہے. نقل سے کیسے آپ ثابت کریں گے؟ اس طریقے سے، مثلا خداوند متعال فرماتا ہے قرآن میں، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، خدا نے کلام کیا حضرت موسیٰ سے. چونکہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ موسیٰ کے ساتھ کلام کی ہے خدا نے، بس ہم مانیں گے کہ خدا متکلم ہے. اس دلیل کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں جناب اشارے کہ انبیاء کا اجماع و اتفاق ہے اس بات پر کہ خداوند متعال متکلم ہے. چونکہ انبیاء نے آ کر ہمیں خبر دی ہے کہ خدا متکلم ہے، بس ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم عقیدہ رکھیں کہ خدا متکلم ہے. یہ دلیل بیان کرتے ہیں یہاں پر. خوب کوئی آ کر اعتراض کر دے، اعتراض آ کر یہ کرے کہ آپ جو دلیل لے کر آ رہے ہیں دلیل دور میں مبتلا ہے، دور محال ہے. کیسے؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ انبیاء چونکہ کہہ رہے ہیں کہ خدا متکلم ہے، بس آپ کیا ہو، اس کے قائل ہو جاؤ خدا کے متکلم ہونے کے لیے. تو ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ انبیاء کی نبوت کس پہ موقوف ہے؟ قرآن پہ. کیونکہ قرآن نے کہا ہے، خبر دی ہے ہمیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، جناب عیسیٰ کے بارے میں خبر دی ہے، جناب ابراہیم کے بارے میں خبر دی ہے، انبیاء کے بارے میں خبر کس نے دی ہے ہمیں؟ قرآن نے. پس انبیاء کی نبوت کا اثبات موقوف ہے قرآن پر، اور قرآن کیا ہے؟ کلام الہی ہے، اور کلام الہی کا ثبوت کس پر موقوف ہے؟ انبیاء پر. دور ہو جائے گا کہ آپ اگر قرآن کو یعنی کلام الہی کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو انبیاء سے ثابت کریں گے، چونکہ انبیاء نے کہا ہے کہ پس خدا متکلم ہے، اور انبیاء کی نبوت کس پر موقوف ہے؟ قرآن پر. آپ کی دلیل دور پر مشتمل ہے، پس دلیل درست نہیں ہے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ چونکہ انبیاء نے خبر دی ہے ہمیں پس خدا متکلم ہے، نہ یہ دلیل باطل ہے. جواب اس کا کیا ہے؟ دو جواب دیتے ہیں جناب شارح فاضل مقداد. نہ ابھی ہم اس امت کی بات کر رہے ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، ہمیں کیسے پتا چلا کہ جناب موسیٰ جو ہیں وہ پیغمبر تھے، جناب عیسیٰ پیغمبر تھے؟ ہمیں قرآن نے خبر دیا آ کر، کیونکہ قرآن صادق مصدق ہے. اس قرآن جیسی صداقت تو کسی کتاب میں موجود نہیں ہے، کسی شخص میں موجود نہیں ہے، لہذا ہم نے ان کے ذریعے انبیاء کو مانا ہے. خوب، جواب دو قسم کے دیتے ہیں یہاں پر جناب فاضل مقداد. فرماتے ہیں کس نے کہا ہے کہ تمام انبیاء کی نبوت کا اثبات قرآن پر ہے؟ بلکہ ہمارے پاس دوسرا طریقہ بھی موجود ہے، وہ یہ ہے کہ ہم معجزے کے ذریعے انبیاء کی نبوت کو ثابت کریں گے. یعنی ہم جناب موسیٰ کی نبوت کو اس لیے نہیں مان رہے کہ جناب موسیٰ کو قرآن نے نبی کہا ہے، بلکہ ہم جناب موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے اس وجہ سے قائل ہیں کیونکہ جناب موسیٰ سے معجزات صادر ہوئے ہیں، اور ان معجزات کا اگرچہ قرآن نے خبر دی ہے لیکن کلام الہی کے عنوان سے تو نہیں ہے. پہلے بات کیا ہو رہی تھی؟ پہلے بات یہ ہو رہی تھی کہ چونکہ انبیاء نے خبر دی ہے کہ خدا متکلم ہے، پس متکلم مانے، اور کلام الہی کیا ہے؟ کلام خدا ہے، پس اس وجہ سے ایک کلام الہی کا ثبوت انبیاء کے اوپر موقوف ہے، اور انبیاء کی نبوت موقوف ہے خود اسی کلام پر. لیکن ہم آ کر معجزے کے ذریعے ثابت کرتے ہیں، ہمیں چونکہ ثابت ہوا ہے ہمارے لیے مختلف طریقوں سے کہ انبیاء کے پاس معجزے تھے، جناب موسیٰ کے پاس معجزہ تھا، جناب عیسیٰ کے پاس معجزہ تھا، درست ہے؟ معجزوں کے ذریعے ہم آ کر ثابت کریں گے کہ فلانے فلانے نبی تھے، اور جب ان کی نبوت ثابت ہے معجزے کے ذریعے تو وہ آ کر جب خبر دیں گے کہ خدا متکلم ہے، بس ہم متکلم انہیں قائل ہو جائیں گے. دلیل دوری نہیں ہے یہاں پر، کیونکہ قرآن کلام الہی کا ثبوت موقوف ہے انبیاء کی خبر پر، لیکن انبیاء کی نبوت موقوف قرآن پر نہیں ہے بلکہ معجزے کے اوپر ہے. بس مشکل نہیں ہے، دور نہیں ہے. یہ ایک جواب. دوسرا جواب جو یہاں پر دیتے ہیں وہ یہ کہ بالفرض مان لیں کہ ہم انبیاء کی نبوت کو قرآن ہی سے ثابت کرتے ہیں، یعنی ہم دوسرے راستے سے استفادہ ہی نہیں کرتے، معجزوں کے ذریعے ہم آ کر انبیاء کی نبوت کو ثابت ہی نہیں کرتے، بلکہ ہم قرآن ہی کے ذریعے آ کر انبیاء کی نبوت کو ثابت کرتے ہیں، لیکن ہم قرآن سے انبیاء کی نبوت کو اس طرح نہیں ثابت کر رہے کہ قرآن چونکہ کلام الہی ہے اور اس کے اندر آیا ہے کہ موسیٰ نبی تھے، لہذا ہم اس کی نبوت کے قائل ہیں. اس طریقے سے نہیں ہم وارد ہو رہے، بلکہ ہم اس طریقے سے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں قرآن چونکہ معجزہ ہے، درست، اور یہ معجز نما حقیقت جو ہے، معجز جو ہے، یہ معجزہ جو ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ جناب موسیٰ نبی تھے، لہذا ہم قبول کر رہے ہیں. یعنی قرآن کو بے عنوان معجزہ دلیل بنا رہے ہیں، اور اس کے ذریعے آ کر انبیاء کی نبوت کو ثابت کر رہے ہیں، بس کلام پر موقوف نہیں ہے. قرآن کو ہم بے عنوان کلام الہی مد نظر نہیں رکھ رہے، قرآن کو بے عنوان معجزہ دیکھ رہے ہیں. حیثیت فرق کرتی ہے، دلیل میں اتنا ہی کافی ہوتا ہے. آپ حیثیت کو اختلاف میں لے جائیں تو آپ کی دلیل جو ہے وہ درست ہو جائے گی. اگر آپ دلیل کے اندر قرآن کو کلام الہی کے عنوان سے آخذ کریں تو دور لازم آئے گا. لیکن آپ اسی قرآن کو اگر معجزے کے عنوان سے اخذ کریں دلیل کے اندر تو دور لازم نہیں آئے گا، کیونکہ معجزے کے ذریعے آپ نبوت کو ثابت کریں نہ کہ کلام الہی کے ذریعے، درست ہے؟ اگرچہ وہ بعد میں ثابت ہوگا کہ وہ کیا ہے، کلام الہی ہے۔ پس یہ دو دلیلیں ہیں، یا تو ہم انبیاء کی نبوت کو معجزے کے ذریعے ثابت کریں گے، یا کیا ہے، ہم قرآن کو بے عنوان معجزہ لے کر نبوت کو ثابت کریں گے۔ خوب کوئی آ کر سوال کرے کہ ہو سکتا ہے کہ خدا جو ہے کلام خدا کا ہو اور آپ جو ہے اس کو تقسیم کر رہے ہوں کہ معجزہ اور غیر معجزے کے اندر، آیا ممکن ہے؟ جواب اس کا ہے ممکن ہے۔ خدا نے معجزہ اپنے تمام کلام کو کہا ہے یا قرآن کو کہا ہے؟ قرآن کو کہا ہے، قرآن کے بارے میں کہا ہے کہ فاتو بسورتن من مثلہ، لیکن حدیث قدسی کے بارے میں کہا نہیں کہا، حدیث قدسی بھی کلام الہی ہے لیکن حدیث قدسی معجزہ نہیں ہے، لیکن قرآن معجزہ ہے۔ بس ہم قرآن کو بے عنوان معجزہ لیں گے نہ کہ بے عنوان کلام الہی۔ بس کوئی یہ آ کر اعتراض نہ کرے کہ آیا ممکن ہے کہ کلام الہی کو معجزے سے آپ جدا کر دیں، ممکن ہے۔ جیسا کہ مثال دی آپ کو، حدیث قدسی کلام اللہ ہے لیکن معجزہ نہیں ہے، قرآن معجزہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ بس ہم حیثیت معجزہ کو لے لیں گے دلیل کے اندر، کلام اللہ کی طرف نظر نہیں کریں گے نبوت کو ثابت کرنے کے لیے۔ بات واضح ہو گئی ہے؟ بس یہ دلیل ہو گئی کہ ہمارے پاس دلیل جو ہے کلام کو ثابت کرنے کے لیے وہ نقل ہے، اور نقل کو کیسے دلیل بنے گی، چونکہ انبیاء کا اجماع و اتفاق ہے، انہوں نے خبر دی ہے کہ خدا متکلم ہے۔ اس طرح یہ پہلا طریقہ تھا۔ دوسرا پھر یہ تطبیق کر لیں عبارت کی، پھر آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اقولو من جملت صفات ہی تعالی کونہ متکلمن، صفات خداوند متعال میں سے ایک صفت یہ ہے کہ خدا متکلم ہے۔ وقد اجمع المسلمون على ذلك، اور مسلمان کا اتفاق ہے اس بات پر کہ خدا متکلم ہے۔ واختلفوا بعد ذلك في مقامات اربعہ، چار مقامات میں انہوں نے اختلاف کیا ہے اتفاق کے بعد، یعنی کلام مانتے ہیں لیکن اس کی تفسیر میں چار مقام میں اختلاف کرتے ہیں۔ پہلا اختلاف کہاں ہے؟ الاول فی الطریق الى ثبوت هذه الصفه، اس صفت کو ثابت کرنے کا ہمارے پاس راستہ و طریقہ کیا ہے۔ فقالت الاشاعرہ هو العقل، اشاعرہ کہتے ہیں عقل ہے۔ وقالت المعتزلہ هو السمع، اور معتزلہ قائل ہیں کہ وہ دلیل نقلی ہے۔ دلیل نقلی کون سی ہے؟ وہو قوله تعالی وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، وہو الحق، شارع فرماتے ہیں حق معتزلہ کے ساتھ ہے۔ لعدم الدلیل العقلی، چونکہ کلام والی صفت کو خدا کے لیے دلیل عقلی کے ذریعے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ وما ذکروہ دلیلا، اشاعرہ نے جو دلیل عقلی ذکر بھی کی ہیں، لیس بتام، وہ دلیلیں قابل قبول نہیں ہیں، وہ دلیلیں تام نہیں ہیں، ان کے اوپر اشکالات وارد ہیں کہ آپ تفصیلی کتابوں میں رجوع کریں گے وہاں پر۔ اب دلیل کو بیان کرتے ہیں۔ وقد اجمع الانبیاء على ذلك، انبیاء کا اجماع و اتفاق ہے کہ خدا متکلم ہے۔ اب یہاں پر وہ اشکال مقدر ہے، یعنی اشکال اپنی طرف سے یہ اس کا جواب ہے کہ آپ کی دلیل دور ہے، دور آپ کے لیے بیان کر دیا ہے، اس دور کا جواب اس عبارت میں ذکر کر رہے ہیں۔ وَالثُّبُوتُ نَبُوَّتِهِمْ غَيْرُ مَوْقُوفٍ عَلَيْهِ، فرماتے ہیں کہ نبوت کا ثبوت موقوف نہیں ہے اس کے اوپر، یعنی کس کے اوپر؟ قرآن پر۔ لامکان الاستدلال علی النبوۃ بغیر القرآن من المعجزات، کیونکہ ممکن ہے ہمارے لیے کہ ہم نبوت پر استدلال کریں قرآن کے بغیر، یعنی قرآن کے ذریعے نبوت کو ثابت نہ کریں بلکہ قرآن کے بغیر ہم کس ثابت کریں، کس سے؟ من المعجزات، معجزوں کے ذریعے انبیاء کی نبوت ثابت کر دیں۔ بس ہماری دلیل دور پر مشتمل نہیں ہے۔ دوسرا جواب، او بالقرآن، یا ہاں ممکن ہے استدلال کرنا نبوت کے اوپر قرآن ہی کے ذریعے، لیکن لا من حیث انہ کلام، نہ اس اعتبار سے کہ قرآن کلام اللہ ہے، بل من حیث انہ معجزہ، بلکہ اس اعتبار سے کہ وہ معجزہ ہے. معجزے کو ہم دلیل میں لے کر آئیں گے اور انبیاء کی نبوت کو ثابت کر لیں گے. خوب، سوال یہ اٹھتا ہے، آیا ہو سکتا ہے کہ کلام اللہ ہو اور معجزہ نہ ہو؟ کہتے ہیں ولا شک فی تغیر المعجزین، دو معجزوں میں فرق بھی نہیں ہے. ایسے دو معجزے یعنی بھائی کلام اللہ اور قرآن کے درمیان کوئی فرق، تغیر جو ہے وہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. پس جب کلام اللہ اور قرآن کے درمیان فرق ہو سکتا ہے، قرآن کلام اللہ ہوتے ہوئے معجزہ ہے لیکن کلام اللہ بعض اوقات معجزہ نہیں ہوتا، جب اس تغیر میں کوئی شک نہیں ہے اور پس ثابت ہو گیا کہ ہم قرآن کو بے عنوان معجزہ دلیل میں اخذ کر کے انبیاء کی نبوت کو ثابت کر دیں گے، جب نبیوں کی نبوت ثابت ہو جائے گی تو انبیاء ہمیں آ کر کہہ رہے ہیں کہ خدا متکلم ہے، فیجب اس باتو، بس صفت کلام کو ثابت کرنا واجب ہو جائے گا، چونکہ انبیاء نے خبر دی ہے اور انبیاء کی نبوت ہم نے معجزے کے ذریعے ثابت کی ہے. یہ پہلا اختلاف تھا اور اس کا جواب اور تحلیل. الثانی، دوسرا مرحلہ، یہ کلام کی ماہیت کیا ہے؟ خدا اگر متکلم ہے، کیا معنی خدا متکلم ہے؟ یہاں پر اشاعرہ اور امامیہ و معتزلہ کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے. اشاعرہ قائل ہیں کہ خداوند متعال اگر کہتے ہیں کہ متکلم ہے، یعنی ہم کہتے ہیں کہ خداوند متعال متکلم ہے، تو کلام ایسی صفت ہے کہ جو قائم بالذات ہے، یعنی صفات ذات میں سے ہے. جس طریقے سے علم قائم بالذات تھی، اسی طریقے سے کلام بھی ایسی صفت ہے جو قائم بالذات خدا ہے، یعنی خدا کی ذات میں موجود ہے. لیکن وہ جو کلام کے جو ذات الہی میں موجود ہے، وہ ایسا کلام ہے کہ جو فرق کرتا ہے علم سے بھی، قدرت سے بھی، حروف سے بھی، اسوات سے بھی. یعنی نہ تو وہ صفت کلام جو خداوند متعال کی ذات میں موجود ہے، وہ نہ تو علم شمار ہوتی ہے، نہ تو ہم اس کو قدرت کہہ سکتے ہیں، نہ تو ہم اس کو حروف کہہ سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کو اصوات و آوازیں کہہ سکتے ہیں. کلام میں آواز ہوتی ہے، اس کا نام معتزلہ نے، اشاعرہ نے رکھا ہوا ہے کلام نفسی. کلام نفسی کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک مثال عرض کرتا ہوں. کہنا کیا چاہتے ہیں اشاعرہ؟ میں ابھی جو گفتگو کر رہا ہوں، اس گفتگو کرنے سے پہلے میرے ضمیر کے اندر یہ مطالب موجود تھے، اب آ کر جب میں اس مقام پر آیا اور مباحثہ کرنا شروع کیا، اب وہ مافی الضمیر کے جو میرے ضمیر میں موجود تھا، جس کو میں نے پہلے اپنے اندر ایجاد کیا تھا، اس مافی الضمیر کو اب الفاظ کے ذریعے بیان کر رہا ہوں. اشاعرہ قائل ہیں کہ جو مافی الضمیر آپ کے اندر ہے، وہ کلام نفسی ہے. کلام نفسی یعنی نفس کا کلام جو آپ کے اندر موجود ہے. اور یہ جو حروف و اصوات کے ذریعے کلام موجود ہوتا ہے، یہ حقیقت میں کلام نہیں ہے، بلکہ کلام کا ظہور ہے. آپ حروف و الفاظ کے ذریعے کلام نفسی کو ظہور عطا کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں اپنے مافی الضمیر کو. حقیقت میں کلام کیا ہے؟ کلام نفسی ہے. کہتے ہیں کہ پس جب آپ کو انسان میں کلام نفسی کی حقیقت سمجھ میں آ گئی، تو آپ سمجھ لیں گویا کہ خداوند متعال کی ذات میں بھی اسی قسم کی حقیقت ہے. کہ خداوند متعال کو جب ہم متکلم کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ خدا کی ذات میں وہ حقیقت موجود ہے، جس طرح کہ محفوظ ضمیر میں موجود ہوتی ہے، اور پھر اس کو اظہار جو ہے وہ اصوات و حروف کے ذریعے کیا جاتا ہے. اب خدا اصوات و حروف تو نہیں رکھتا، کیونکہ حروف وہاں ہوتے ہیں، الفاظ ادا وہاں کیے جاتے ہیں کہ جہاں پر انسان کے مخارج موجود ہوں، جہاں پر گلا اور منہ موجود ہو، اور یہ جسم کا خاصہ ہے، اور خدا جسم و جسمانیت سے پاک ہے. بس کلام اس معنی میں کہ وہ حروف ہوں، وہ الفاظ ہوں، وہ اصوات ہوں، آوازیں ہوں، یہ خدا کے معنی میں ہم نہیں کہہ سکتے معنی. بس انہوں نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کلام کی ایک الگ قسم نکال دی بیچ میں. کلام کی ایک قسم لفظی ہے کہ جو معروف ہے، متعارف ہے عرف کے اندر، اور ایک کلام جو ہے وہ نفسی ہوتا ہے کہ جو معفی الضمیر میں موجود ہوتا ہے، اور حقیقت میں کلام وہی ہے. جب ہم خدا کو متکلم کہتے ہیں تو متکلم اس معنی میں ہے کہ وہ حقیقت کہ جو بیان کی ہے، مطلب قرآن اب الفاظ میں موجود ہے، درست ہے، قرآن خدا متکلم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن جو اس وقت الفاظ کی صورت میں موجود ہے، یہ الفاظ جن حقائق سے پردہ اٹھا رہے ہیں وہ حقائق قرآن خدا کی ذات میں موجود ہیں. چونکہ قرآن کی حقیقت خدا کی ذات میں موجود ہے، پس اس اعتبار سے ہم کہیں گے قرآن کے خدا کیا ہے، متکلم ہے. بات سمجھا سکا ہوں یا نہیں؟ خوب، یہ ہے کلام نفسی. لیکن باقی تمام فرق اسلامی جو ہیں اس نظریے کے مخالف ہیں. انہوں نے تقریباً مختلف ادلہ ذکر کی ہیں کلام نفسی کو ثابت کرنے کے لیے، کہ نہ مصنف نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور نہ ہی شارح نے، تو میں بھی اس کی طرف اشارہ نہیں کرتا. آپ جب دوسری کتابوں میں رجوع کریں گے تو وہاں مفصل آپ کو مل جائے گا. ہاں، یہ کلام نفسی کو یہاں اجمالی طور پر رد کیا ہے، لیکن جو انہوں نے ثابت کرنے کے لیے بعض ادلہ ذکر کی ہیں وہ یہاں پر شارح اور مصنف نے ذکر نہیں کی ہیں. وہ انشاءاللہ آپ جب ابتدا بڑی کتابوں میں جائیں گے تو وہاں پر ذکر ہے، رد ہے، لیکن تفسیر اس کی، ادلہ اس کی موجود نہیں ہے. یعنی خود ثابت کرتے ہیں، ان کے بزرگوں نے ثابت کیا ہے کہ کلام نفسی نہ تو علم کہلاتا ہے، نہ ہی قدرت کہلاتا ہے، اور نہ ہی حروف وغیرہ کو ہم کلام کہہ سکتے ہیں. اور انہوں نے پھر وہ فروق ذکر کیے ہیں مختلف، اور چار وجوہ تقریباً ذکر کی ہیں کہ جس میں ثابت کرتے ہیں، چار دلیلیں ذکر کی ہیں جس میں ثابت کرتے ہیں کہ کلام نفسی نام کی حقیقت ہے. لہذا آپ تفصیل وہاں جا کر پڑھیں گے. خوب، امامیہ قائل ہے، معتزلہ بھی اسی طریقے سے قائل ہیں کہ خداوند متعال کو جب ہم متکلم کہتے ہیں تو اس کا مطلب اشاعرہ والا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا متکلم ہے، یعنی خدا اجسام میں الفاظ اصوات و حروف کو ایجاد کر دیتا ہے. او جاد الکلام فی الاجسام، خدا ایجاد کرتا ہے کلام کو اجسام کے اندر، جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں جناب موسیٰ سے جب بات کی ہے تو درخت کے اندر سے آواز آئی تھی کہ ان اللہ، انی ان اللہ، یہ لفظ تھا. اسی طریقے سے مختلف آپ مثالیں لے سکتے ہیں. کلام نفسی کے اوپر جو اعتراض وارد ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر آپ کی بات مان لی جائے تو پھر عرف میں جس طریقے سے آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو بھی متکلم کہا جانا چاہیے. لیکن آیا عرف ساکت بیٹھے ہوئے انسان کو متکلم کہتا ہے؟ نہیں کہتا. بہترین ایک اور مثال، اگر اشاعرہ کی تفسیر کلام نفسی والی مان لی جائے کہ حقیقت میں کلام کلام نفسی ہے اور کلام نفسی کی وجہ سے ایک ذات کو متکلم کہا جا سکتا ہے، تو پھر عرف میں جس کی زبان کٹی ہوئی ہو، جو گونگا ہو پیدائشی اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے، اس کو متکلم کہا جانا چاہیے، چونکہ وہ کم از کم معفی ضمیر میں مطالب تو رکھتا ہے، فقط بیان نہیں کر پا رہا، لیکن حقائق تو اس کے معفی ضمیر میں موجود ہیں. پس معفی ضمیر کے اندر موجود حقائق کلام نفسی ہیں، اس کو متکلم کہا جانا چاہیے، لیکن عرف اس کو کلام متکلم نہیں کہتا، اس کا نام الگ رکھا ہوا ہے انہوں نے. پس معلوم ہوا کہ کلام نفسی کی جو تفسیر انہوں نے کی ہے وہ غلط ہے، عرف میں متعارف نہیں ہے. دوسری جو دلیل لے کر آتے ہیں اور باطل کرتے ہیں اس نظریے کو، وہ یہ لے کر آتے ہیں کہ کلام نفسی آپ کہنا جو چاہ رہے ہیں ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. آپ کہتے ہو کہ جو چیز معفی الضمیر میں موجود ہو وہ کلام کہلاتی ہے، اس کو کلام نفسی کہتے ہیں، وہ نہ تو علم ہے نہ قدرت ہے. پھر کیا ہے؟ آپ نے علم منطق میں پڑھا ہے کہ علم کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو، علم یا تصور ہوتا ہے یا تصدیق. فرض کر لیں کہ انسان جب نہیں بول پاتا، جب تک نہیں بولتا، اس پر تصدیق کا اطلاق نہیں ہوتا، لیکن کم از کم اس پہ تصور کا اطلاق تو ہوتا ہے. آپ نے معفی الضمیر میں جو مطالب رکھے ہوئے ہیں اس کا آپ تصور رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ تو تصور علم کی تو قسم ہے. لہذا آپ کی بات ہی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ کلام نفسی جو ہے وہ علم کی اقسام میں سے نہیں ہے، علم نہیں ہے، علم کا غیر ہے، علم سے ہٹ کر کوئی حقیقت ہے، کیسے ہمیں سمجھائے تو صحیح. پس جب ہم کلام نفسی کو تصور ہی نہیں کر پا رہے اور آپ کے اندر قدرت بھی نہیں ہے اس کو تفسیر کرنے کی، تو تصور جب نہیں ہوتا تو اس بات کی تصدیق بھی ممکن نہیں ہوتی. یعنی جب میری آپ کی بات ہی مجھے سمجھ میں نہیں آئے گی تو میں کیسے کہوں گا آپ کی بات ٹھیک ہے یا غلط؟ اچھا پہلے تصور تو کروں، پہلے سمجھوں تو صحیح اس کو. تو آپ کی کلام نفسی مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. بس ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ آپ کی یہ بات جو ہے وہ اصل معقول نہیں ہے، سمجھ بھی نہیں آ رہی آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یعنی وہ کند ذہن تھے سمجھ میں نہیں آ رہی، سمجھ نہیں آ رہی یعنی جو علوم کے اندر اصطلاحات موجود ہیں جس کے آپ بھی قائل ہیں دوسرے بھی قائل ہیں، اس کے مطابق آپ بات نہیں کر رہے ہیں، جو عرف میں رائج ہیں اس کے مطابق آپ نہیں چل رہے ہیں، تو کیسے آپ کی بات مان لیں ہم اس کو؟ بہرحال دیکھیں، آسانی فی ماہیت کلام ہی، کلام کی ماہیت کیا ہے اس کے اندر اختلاف ہے. فزعم الاشاعرہ انہ معنی قدیم قائم بذاتہ. اشاعرہ کہتے ہیں کہ کلام ایسا معنی ہے کہ جو قدیم ہے اور قائم بذات الہی ہے، قائم بذات ہے. یعبر عنہ بالعبارات المختلفت، اور اس کلام نفسی یا معنی قدیم کو تعبیر کیا جاتا ہے، اظہار کیا جاتا ہے عبارات مختلفہ کے ذریعے، کہ یہ کیا ہے؟ مغایرن، اور یہ معنی قدیم جو قائم بالذات ہے مغایرن للعلم والقدرت، یہ مغایرت ہے، جدا ہے علم اور قدرت سے، یعنی ہم نہ تو اس کو علم کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کو قدرت کہہ سکتے ہیں. وَلَيْسَ بِحَرْفٍ وَلَا صَوْتٍ وَلَا أَمْرٍ وَلَا نَهْيٍ وَلَا خَبَرٍ وَلَا اِسْتِخْبَارٍ. یہ کلام نفسی نہ تو حرف ہے، نہ آواز ہے، نہ امر کہلاتا ہے، نہ نہیں کہلاتا ہے، نہ خبر ہے، نہ استخبار یعنی خبر طلب کرنا وغیرہ یہ بھی نہیں ہے. وغیرہ ذالک من اسالیب الکلام، کلام کی اور جتنے بھی اسلوب موجود ہیں ان میں سے بھی یہ کلام نفسی نہیں ہے، کیونکہ یہ تمام اقسام ہیں کلام لفظی کی اور یہ کیا ہے؟ کلام نفسی ہے. وقالت المعتزلہ والکرامیہ والحنابلہ هو الحروف والاصوات المركبه تركيبا مفهما. معتزلہ و کرامیہ و حنابلہ قائل ہیں کہ کلام حروف ہے اور آواز و اصوات ہیں، اصوات مرکبہ، کہ جس کو ترکیب اس طریقے سے دیا گیا ہے کہ جو قابل فہم بھی ہے اور فہم دلوایا بھی جا سکتا ہے، یعنی مفہمن بھی ہے، یا مفہمن پڑھیں تو قابل فہم ہے، مفہمن کریں تو کیا کریں گے؟ جو افہام کرتی ہیں، یعنی وہ ایسی آوازیں جو دوسروں کو سمجھا دیتی ہیں ایک مطلب، جو بھی آپ پڑھ لیں اس کو. والحق الاخیر، کہتے ہیں کہ جو صحیح نظریہ ہے وہ آخری نظریہ ہی، کہ کلام ہے وہی کہ جو اصوات ہیں حروف ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خداوند متعال حروف حروف سے بولتا ہے، حروف کے ذریعے و آواز کے ذریعے جو ہے وہ بولتا ہے، اس وجہ سے اس کو کلام کہتے ہیں، نا، بلکہ ایجاد کرتا ہے کسی جسم میں آواز کو، ایجاد کرتا ہے کلام کو کسی جسم کے اندر، اس کا اضافہ کرنے کی ضرورت ہے. دو دلیلیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ حق دوسرے نظریے کے ساتھ ہے. پہلی دلیل، الوجہ الاول، ان المتبادر لافہام العقلاء ہو ما ذکرنا ہو، جو چیز عرف میں رائج ہے، جس بات کو عقلاء فہم کرتے ہیں اور نزدیک ہے ان کے فہم کے، وہ وہی ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے، یعنی کلام یعنی حروف، کلام یعنی اصوات. وَلِذَلِكَ لَا يَصِفُونَ بِالْكَلَامِ مَن لَّمْ يَتَّصِفْ بِذَلِكَ، اسی وجہ سے یہ اس شخص کو کلام کی صفت سے متصف نہیں کرتے کہ جو شخص کلام نہ کر سکتا ہو، کساکت، یا جو کلام نہ کر رہا ہو یا کلام نہ کر سکتا ہو، کساکت جیسا کہ خاموش بیٹھا ہوا انسان. والاخرس، جو گونگا ہے، ان کو جو ہے عرف میں متکلم نہیں کہا جاتا. الوجہ الثانی، ان ما ذکروہ غیر متصورن، جو آپ نے کلام نفسی کے بارے میں ذکر کیا اصلا قابل فہم نہیں ہے، تصور میں آنے والی چیز نہیں ہے. فَإِنَّ الْمُتَصَوَّرَ، جو مطلب آپ بیان کر رہے ہیں اس سے جو چیز سمجھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اِمَّا الْقُدْرَةُ الذَّاتِيَّةَ الَّتِي تَصْدُرُ عَنْهَا الْحُرُوفُ وَالْأَصْوَاتُ، ہمیں تو مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ جو کہنا چاہتے ہیں کلام نفسی کے بارے میں وہ یہ ہے کہ خدا میں قدرت موجود ہے کہ وہ حروف و اصوات کو صادر کر سکتا ہے اس کے ذریعے، اس قدرت کے ذریعے. یا وقد قالوا ہوا غیر ذلک، لیکن آپ اس بات کے قائل نہیں ہو، آپ کہتے ہو کہ کلام قدرت کا غیر ہے، کلام کو ہم قدرت نہیں کہہ سکتے. اول علم، یا ہمیں آپ کی بیان کردہ کلام نفسی سے جو مطلب سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ کلام نفسی علم ہے. وقد قالوا ہوا غیر، حالانکہ آپ قائل ہیں کہ کلام نفسی غیر از علم ہے، اور علم کیسے آپ کو سمجھا دیا ہے؟ کیونکہ کم از کم تصور موجود ہے اس انسان کے اندر. وباقی صفات لیست صالحتا لمصدریت ما قالوا ہو، یہ دو صفتیں ان کی تفسیر کو توجیہ کر سکتی ہیں، باقی صفات میں قدرت نہیں ہے کہ وہ آ کر کلام کی، جو کلام نفسی کو وہ بیان کرنا چاہتے ہیں اس کی توجیہ کریں، آ کر مصدر و منبع بنے اس کی تفسیر کا، فقط یہ دو بن سکتی تھی، اور انہوں نے خود صراحت سے کہہ دیا کہ کلام نفسی نہ تو علم ہے نہ ہی قدرت ہے. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مُتَصَوَّرًا، پس جب ایک کلام سمجھ میں نہ آ رہا ہو، متصور ہی نہ ہو، لم يصح اس بات ہو، تو اس کو ثابت کرنا بھی صحیح نہیں ہے، یعنی ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اِذِ التَّصْدِيقُ مَسْبُوقٌ بِالتَّصَوُّرِ، کیونکہ تصدیق تب کی جاتی ہے کہ جب انسان تصور کرے اس مطلب کے بارے میں، اور ہمیں کلام نفسی کے بارے میں کوئی تصور حاصل نہیں ہو رہا تاکہ ہم تصدیق کر سکیں. یہ دو اختلاف آپ کی خدمت میں عرض کر، اس کے بعد تیسرا اختلاف جو تھا وہ بعد میں انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.